کوئی اپنے دو نم کی آگے ہونی شروع ہو جاتی وال کے ساتھ ایک مت آگے دو مت آگے تین مت آگے حتیٰ کہ پھر ایڑی بھی ان کی ہوا میں ہو جاتی ہے بنجوں کے بل ہو جاتی ہے پھر جب امام صاحب لین کہتے ہیں لین تو ان کی تون ایک ایک مت کر کے پیچھے آتی ہے یہ میں نے کئی دفعہ دیکھا تو بھائی نماز میں تو سکون رہنا چاہیے آرام سے کھڑے رہیں ساکت رہیں اور جمالی اگر آئے جو منہ کھلتا ہے تو نماز میں تو اچھا سب سے یہی ہے کہ منہ کو سختی سے بند کرنے کی کوشش کریں منہ نہ کھولیں لیکن اگر پھر بھی نہیں ہے دشواری ہے کوئی بوڑھا آدمی ہے صحیح ہو جاتا ہے آدمی تو اس کے لیے آسان نہیں ہے تو دعا کمزور ہو جاتے ہیں تو اس میں نماز کے اندر حکم یہ ہے کہ جب جماعی آئے تو اپنا دایاں ہاتھ اگر نیت باندھا ہوا ہے تو دایاں ہاتھ اٹھا کے منہ پہ رکھ دیں پشت ہتھیلی کی پشت جو ہے نا وہ منہ کے اوپر ایسے رکھ دیں ورنہ اصل سنت ہے کہ جب جماعی آئے تو بایاں ہاتھ الٹا والا ہاتھ اور اس کی پشت ایسے یہ منہ کے اوپر رکھ دیں تو نماز میں اس لیے ہے جب نیت باندھا ہوا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز میں کم سے کم حرکت کرنی چاہیے تو اگر ہم اپنا دایاں ہاتھ اٹھا کے بایاں نکال کے اوپر کریں گے تو دو ہاتھ میں حرکت ہو گئی نا اس لیے دو ہاتھ کو حرکت نہ دینے کی وجہ سے تاکہ نماز میں کم سے کم حرکت ہو یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ نماز میں حرکت نہ ہونی چاہیے تو اس میں سنت کے جو سنت طریقہ تو یہ ہے کہ بایاں لیکن حرکت سے روکنے کی وجہ سے یہاں تک اس میں احتیاط کی گئی ہے کہ نماز میں بالکل حرکت نہ ہو تو اپنا دایاں ہاتھ اٹھا کر مجھے رکھ لے اگر نہیں رک سکتے اور ایک بات اور ہے حدیث پاک میں منع ہے کہ جو جب جمائی آتی ہے تو اکثر لوگ ہا ہا کرتے سے آواز نکل ہا ہا کرتے حدیث پاک میں منع ہے فلا تقل ہا کہ ہا کی آواز نہ نکلنی چاہیے خاموشی سے اگر تو منہ بند کر لے تو سب سے اچھا ہے اور اگر نہیں کر سکتے تو بائیں ہاتھ کی پشت اگر نماز میں نہ ہو اور اگر نماز میں ہے تو دایاں ہاتھ اپنا اٹھا کے اگر نیت باندھے ہوئے اور اگر نیت نہیں باندھے ہوئے جیسے دو دانوں بیٹھے تو بایاں ہاتھ لگا لے تو یہاں سے بات چلی تھی کندھے سے کندھا تو اندھے سے اندھا نہیں بلکہ ہمارے حضرت نے سکھایا کہ بھائی شانے سے شانہ کہا کرو کہ شانے سے شانہ ملا کے کھڑے ہو آداب نماز کے سیکھنا چاہیے اس سے ہماری نماز بڑھیا ہو جائے ہے نا اچھا بعض لوگوں کو یہ شکایت رہتی ہے کہ ہمیں خیالات بہت آتے ہیں ادھر نیت باندھی ادھر شیطان آ گیا انڈا لینا ہے ڈبل روٹی لینا ہے اور دوا لینا ہے اور بلا کام جانا ہے ایسی ایک شخص تھا نماز میں جماعت میں شامل ہوا تو سلام پھیرنے کے بعد شک پڑ گیا کہ تین رکعتیں ہوئی ہیں کہ چار اب لوگ مختلف رائے دینے لگے کیونکہ اکثر لوگوں کا دھیان ادھر ادھر ہوتا ہے ساری ذمہ داری امام صاحب کے اوپر ہوتی ہے نا تو یہ سارا الزام بھی امام صاحب پہ آتا ہے مختلف کہتے ہیں بھائی امام نے غلطی کر دی تین رکعت پڑھا دی کیوں یہ نہیں کہتا کہ بھائی ہمیں بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ ہم بھی تو نماز پڑھ رہے ہیں کہ ہماری تیسری رکعت ہے کہ چوتھی ہے اب امام ہے انسان ہے غلطی تو ہو سکتی ہے بشر ہیں اور اسی لیے سجدہ سہو گے کس لیے ہے اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ نے غلطی کو معاف کر دیتے ہیں معافی مانگنے تو نماز کی معافی کا طریقہ سجدہ سہو گیا معاف ہو گیا تو بہرحال وہ جب مختلف رائے دینے لگے لوگ وہ کوئی کہہ رہے نہیں تین ہوئے کوئی کہہ رہے چار ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا کہ میں یقین سے کہتا ہوں کہ تین رکعت ہوئی کیسے آپ کو کیسے یقین ہے کہا کہ میری چار دکانیں ہیں ہر رکعت میں ایک دکان کا حساب میرا مکمل ہو جاتا ہے تو ابھی تین کا مکمل ہوا ہے چوتھی کا نماز میں خیالات تو آ جاتے ہیں تو خیالات کا آنا ہمارے چونکہ اختیار میں نہیں دل اللہ نے ایک ایسی چیز بنائی ہے جو ایک حالت پہ نہیں رہتی قلب کہتے ہیں نا قلب کے معنی ہیں تبدیل رہتا اس کی حالت میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے کبھی دل حاضر ہے اللہ کی طرف کبھی نہیں کبھی دل بھٹک کے کہیں چلا گیا کبھی کہیں چلا گیا ایک کام غیر اختیاری ہے خیالات کا آنا غیر اختیاری ہے بھائی کون شخص ہے جو چاہتا ہے کہ نماز میں ہمیں خیال آتا ہے کوئی بھی نہیں چاہتا ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہم بالکل سکون سے دھیان سے نماز پڑھیں اللہ کی طرف دھیان ہو ایک وسوسہ بھی نہ آئے لیکن آتا ہے اگر ہمارے اختیار میں ہوتا تو ہم روک دیتے اس کو ضرور تو معلوم ہوا کہ اختیار میں نہیں ہے تو جو چیز اختیار میں نہ ہو اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ نہیں کرنا اور جو چیز اختیار میں ہو اس پہ پکڑ فرماتے ہیں کیوں نہیں کیا؟ جب ہم نے اختیار دیا تھا تو کیوں نہیں کیا؟ جب شرعی پردے کا اختیار دیا تھا کیوں نہیں کیا؟ نگاہ بچانے کا اختیار دیا تھا یا آٹومیٹک پردہ دیا تھا، کیوں تم نے نامحرم آئی تو تم نے کیوں اس کو گرایا نہیں؟ کیوں اسے اس کو گھور گھور کے دیکھا یا کنکھیوں سے دیکھا؟ وہ دیکھتا نہیں تھا مگر دیکھ رہا تھا، بعض لوگوں کو کنکھیوں سے دیکھنے کی عادت ہوتی ہے اور چشمہ لگا لیتے ہیں بعض لوگ کالا، تو کالے چشمے میں سے سامنے والے کو کچھ پتہ نہیں کہ کہاں دیکھ رہا ہے، مگر یہ اس سب چیز کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ سبحان اللہ الحمدی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عالم خائنۃ العیون وما تخفی الصدور، اور ہم سب جانتے ہیں تمہاری آنکھوں کی چوریوں، آنکھوں کی چوریوں کو اور جو کچھ تمہارے سینوں میں چھپا ہوا ہے ہم سب کو ہم جانتے ہیں۔ اس کو اسی بزرگ نے فرمایا چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز، چوریاں بھائی پھنس کے کیوں بیٹھ رہے ہو؟ جہاں جگہ مل جائے مجلس کا ادب یہ ہے جہاں جگہ مل جائے وہاں بیٹھ جاؤ بس، مجلس میں یہ نہیں کہ دوسروں کو ادھر ادھر کھسکا کے زبردستی جگہ بنا کے بیٹھنا نہیں ہے۔ ابھی یہی بات ہم کر رہے تھے کہ نماز میں زبردستی گھس جانا جگہ نہ ہو، مجلس کا ادب یہ ہے کہ جہاں جگہ مل جائے، ہاں قریب قریب آپ لوگ ہو جائیے اور تاکہ آنے والوں کو جگہ مل جائے، تھوڑا تھوڑا سا کھسک جائیے۔ ایک ادب مجلس کا یہ بھی ہے کہ جب کوئی شخص آئے تو اپنی جگہ سے تھوڑا سا سرک جائے، چاہے کتنی بھی جگہ خراب موجود ہو پھر بھی ایک ادب یہ ہے کہ تاکہ آنے والے کا اس میں ایک کام تھوڑا تھوڑا سا کھسک جائے۔ مگر بار بار یہ کہتا ہوں کہ مل مل کر بیٹھیں، پھنس پھنس کے نہ بیٹھیں۔ تو اچھا، تو بزرگ نے فرمایا کہ چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز جانتا ہے سب کو تو اے بے نیاز، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ واللہ خبیر بما یصنعون، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں تمہاری نظروں کا گھما گھما کر چکر بازی دے کر دیکھنا، اس سب اوپر نوٹ ہو رہا ہے۔ مخلوق کو دھوکہ دے سکتے ہو، شیخ کو دھوکہ دے سکتے ہو، لیکن ہم کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ ہم جانتے ہیں کہ تمہارے سینوں میں کیا باتیں چل رہی ہیں، کیا وساوس، کیا خیالات چل رہے ہیں، سب کی ہمیں خبر ہے۔ تو یہ ہے، تو اختیاری چیز پر پکڑ ہے اور غیر اختیاری چیز پر اللہ نے پکڑ نہیں رکھی۔ لہٰذا نماز میں خیالات آ جائیں تو کوئی برا نہیں ہے، کتنے بھی وساوس آئیں، ہمارا کام اختیاری یہ ہے کہ جیسے ہی ہمیں خیال آئے کہ ہم نماز پڑھیں فوراً اپنے دل کو اللہ کے سامنے حاضر کریں۔ بس یہ خضوع کے لیے کافی ہے، خشوع کے لیے، خضوع کے لیے یہ کافی ہے کہ ظاہر ہمارا پرسکون ہو۔ اب کھجلا رہے ہیں، کھجلی کر رہے ہیں، اچھا نوجوان لڑکوں کو شوق ہوتا ہے وہ بالوں کو سنوارتے رہتے ہیں اور اپنی قمیض کو ایسے طرف کرنا نہیں، جو یوں کرتے رہتے ہیں ایسے، ایسی نماز کیا کہیے، بس اللہ قبول فرما لے۔ لیکن ایسی نماز میں اتنی اضافی حرکت کرنا جو ہے وہ بعض اوقات نماز بھی اس میں نہیں ہوتی، تو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ بس نماز کے دوران ہم کس کو اپنے کپڑے دکھا رہے ہیں، کیا ہم اس کو سوار کے ہم کریں گے۔ ایسی جب کھڑے ہو رہے ہیں بعض بڑوں میں بھی عادت ہوتی ہے، بھائی اس کو یار ٹھیک کرا ہوتا نہیں آ رہا، شور جو ہے اس سے خلل ہو رہا ہے، فاصلہ کر لوں تو آواز بہت کم ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے آواز، اچھا تو ہاں یہ جو تھا کہہ رہا ہے کہ ٹھیک، وہ مجھ سے ناراض ہے اس کا مطلب، اصل میں ہمارے وہاں ساؤنڈ سسٹم جو ہمارے لگا ہوا ہے اس کی عادت پڑی ہے بالکل ایسے قریب بات کرنا، اس وجہ سے یہاں بھی ہے۔ تو نماز میں کپڑوں کو ایسے ایسے ٹھیک کرنا، بالوں کو پیچھے کر کے وہ سیٹ کرنا، ایسی بہت سی قسم کی، تو یہ سب نماز میں ان کی احتیاط ضروری ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہیں۔ تو بہرحال بات یہ ہوتی ہے کہ جو اختیاری کام ہے اس پہ تو پکڑ ہے کہ اب اگر خیالات آ گئے، اب یعنی خیال بھی ہو گیا کہ ہم نماز میں ہیں لیکن پھر بھی ہم دکان کا حساب چل رہا ہے، کوئی اور حساب چل رہا ہے، تو پھر بھائی ٹھیک نہیں۔ اور جیسے خیال آ گیا کہ بھائی ہم نماز میں کھڑے ہیں، فوراً اپنے دل کو اللہ کے سامنے حاضر کر لیا تو یہ خوشبو کے لیے کافی ہے، انشاءاللہ نماز ہو جائے گی، قبول بھی ہو جائے گی، اللہ کرے گی انشاءاللہ شاء اللہ۔ اور کوئی بات رہ تو نہیں کہ بہت سی باتیں جب میں یہاں سے واپس جاتا ہوں تو مجھے یاد آتی ہیں کہ دسیوں قسم کے مضامین تو ادھورے رہ گئے، उसको क्या होगा, कोई पूछता भी नहीं है कि फलां बात अधूरी छोड़ दी आपने तो वो तो बता दे, कोई बताता नहीं है मुझको। अब बाद में तो मेरी रात की नींद उड़ जाती है कि ये मजमून रह गया ये मजमून रह गया, मगर बातें कुछ मुझे बैन हो जाती है ना, कुछ तो फायदा हो ही जाता है मुझे। यह अशार मेरे मुर्शिद महबूब सैयदी सनदी मुशिकी और महबूबी मुर्शिदी और मौलाई आरिफ बिल्ला हजरत मौलाना शाह हकीम मोहम्मद अकबर साहब रहमतुल्लाह अलैह के हैं। हम शरीफ के अशार हैं। یہ زمین جیسے ہے آسمان مان کرنا، یہ زمین جیسے ہے آسمان جس سے ہیں آپ خوش اس جہاں میں، جس سے ہیں آپ خوش اس جہاں میں، وہ شب و روز ہے گل وہ شب و روز ہے گلستان میں۔ حضرت ایک اور شعر فرماتے تھے اس موقع پہ، جس طرف کو رخ کیا تو نے گلستان ہو گیا، جس طرف کو رخ کیا تو نے اللہ نے گلستان ہو گیا، تو نے رخ پھیرا جدھر سے وہ بیابان ہو گیا۔ اگر اللہ ہی خوش نہیں دوستو تو ساری کائنات کی عیش و عشرت بیکار ہے، ظاہر میں کھال ٹھنڈی رہے گی، ایئر کنڈیشن ہے کھال ٹھنڈی رہے گی، دل بے چین رہے گا، دل معذب رہے گا اگر اللہ خوش نہیں۔ جس سے ہیں آپ خوش اس جہاں میں، وہ شب و روز ہے گلستان میں، وہ شب و روز ہے گلستان دیکھ کر میرے اشک ندامت، دیکھ کر میرے اشک ندامت، ابر رحمت کی بارش ہے جامی، دیکھ کر میرے اشک ندامت، ابر رحمت کی بارش ہے جامع۔ دونوں اشعار میں ایک ربط ہے خاص کہ اللہ کو راضی کر لیا تو دل گلستان۔ اچھا ایک شعر اور یاد آ گیا، گلستان دل گلستان تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار۔ بھائی آدمی کا جب تک دل خوش نہ ہو، شامیانے لگے ہیں، دیگیں رکھی ہیں، سب کچھ ہے لیکن کوئی پریشانی ہے، بے چین کرنے والی چیز، بتائیے اتنے اسباب کے ساتھ دل بے چین ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ اور اگر دل خوش ہے، شامیانے کے لیے جھونپڑی ہے، اس میں کھانا چٹنی روٹی رکھا ہے، لیکن دل خوش تو سکون ہے، تو وہ آدمی زیادہ اچھا ہے کہ وہ آدمی زیادہ اچھا جس کا دل خوش ہے؟ تو فرمایا کہ دل گلستان تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، دل خوش ہے تو ہر چیز اچھی لگ رہی ہے، اور دل بیاباں کیا ہوا، عالم بیاباں ہو گیا، اب کوئی چیز اچھی نہیں لگ رہی، دل برباد ہو گیا، دل سے اللہ نکل گیا، اللہ راضی نہیں ہے، تو سارا عالم بیابان معلوم ہو رہا ہے۔ تو ان دونوں اشعار میں یہ سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر خوش ہیں تو سب کچھ ٹھیک ہے، سب کچھ اچھا لگتا ہے، لیکن اگر گناہ ہو گیا، خطا ہو گئی، تو اشک ندامت سے کوئی اشک ندامت بہا کر، دو چار آنسو بہا کر، پھر واپس وہی گلستان کو حاصل کر سکتا ہے، وہی اللہ کو راضی کر لیا تو ابر رحمت ہے کی بارش ہے جہاں میں، اب وہ ابر رحمت چھا گیا، جیسے ادھر اشک ندامت آنسو تک کے، وہاں اللہ کی رحمت کی برسات شروع ہو گئی، یہاں دو آنسو اور وہاں برسات رحمت کی ہے نا۔ تو اگر گناہ ہو جائے تو مایوس نہ ہو، کتنی بھی خطائیں ہو جائیں، کتنے بھی گناہ ہو جائے، مایوس نہ ہونا چاہیے، بلکہ اللہ سے فوراً توبہ کرنے میں دیر نہ کرے۔ بس شیطان یہاں آ جاتا ہے جہاں گناہ ہو گیا، اب شیطان آ گیا کہ ارے تم تو بہت گناہ کار، صبح ابھی توبہ کرو گے کیا فائدہ، تھوڑی دیر بعد پھر وہی گناہ کرو گے، تو اس کو کہہ دے کہ بھائی میں گناہ کر کر کے تھک سکتا ہوں لیکن میرا اللہ معاف کرتے کرتے نہیں تھکے گا، کہا ایک بزرگ نے کیا شعر فرمایا ہے، جنتیں مل گئیں میری آہوں کی، جنتیں مل گئیں میری آہوں کی، ایسی تیسی میرے گناہوں کی. شیطان جب مایوس کرے کہ تم تو بڑا گناہ گار ہے، صبح گناہ بیٹا معاف کرنا، تھوڑا سا پیچھے ہو جاؤ آپ کے پیر لگ جاتا ہے. تو کتنے بھی گناہ ہو جائے شیطان فوراً پہنچتا ہے، یہ تو صبح شام یہی ایک ہی کام کرتا ہے، تیری توبہ بھی نقلی ہے، جعلی ہے، بیکار ہے، ایسی بناوٹی ہے، تو بھی اس کو کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ اس بناوٹی توبہ کو بھی قبول فرما لیتے ہیں. ہاں اللہ کی خاص مہربانی ہے دوستو، کہ حدیث پاک میں ہے ارکو فإن لم تبکو فتبار کرو، کہ تم رو اپنے گناہوں پر، رو معافی لے لو. لیکن رونا بھی وہی بات آ گئی کہ اختیار میں نہیں ہے، اب آپ بیٹھے ہاتھ میں رہے لیکن دل نہیں لگ رہا دعا میں، اور رونا نہیں آ رہا، ایسا اکثر ہوتا ہے کہ رونا نہیں آ رہا. تو چونکہ رونا بھی اختیاری ہے، اختیاری نہیں ہے، ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم جب چاہے رونا شروع کر دیں، جب چاہے ہنسنا شروع کر دیں، یہ تو دل کی کیفیت ہوتی ہے، کبھی آئی کبھی نہیں آئی، تو اس پہ بھی پکڑ نہیں ہے. اور اس پہ اللہ نے کیا فرمایا کہ ان کو فیلن تکو، اگر تم رو نہ سکو فتبار کرو، رونے والی شکل بنا، رونے والی شکل بنا لو، کام بن جائے. سبحان اللہ، اب کیا چاہیے بھائی، سب کچھ اپنے ہاتھ میں ہے کہ نہیں. والعاقبت للمتقین، اللہ فرما رہے ہیں بھائی ہمیں اس کی سمجھ اللہ تعالیٰ دے دے، کہ انجام اللہ ہمارے ہاتھ میں دینا چاہتے ہیں، انجام اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھ میں دینا چاہتے ہیں، ہاں لیکن ہم لینا نہیں چاہتے، ہم لینا ہی نہیں چاہتے. ہم کہتے ہیں اللہ میاں ہم امریکہ ٹکر مار لیں گے، غیروں کی نقلیں کر لیں گے، کفار کی نقلیں کر لیں گے، لیکن آپ ہی کی طرف نہیں آئیں گے، یہ ہمارا تو حال ہے. اللہ تو انجام ہمارے ہاتھ میں لے رہے ہیں، روزی بھی تمہارے ہاتھ میں. ایک بزرگ کہیں جا رہے تھے، ان سے پوچھا کسی نے کہ حضرت آپ کا کیا حال ہے؟ کہا اس کا حال کیا پوچھتے ہو جس کی مرضی سے نظام کائنات چل رہا ہے؟ کہا یا آپ نے کیسا کمر کہہ دیا ہے، تمہیں تو آپ کافر ہو جائیں گے، آپ کے مرضی سے کہاں چل رہا ہے، اللہ کی مرضی سے چل رہا ہے. کہاں چلتا تو اللہ کی مرضی سے ہی ہے، لیکن جو شخص اللہ کی مرضی میں اپنی مرضی کو فنا کر دے، ہے نا، تو جو میری چاہت ہے وہی اللہ کی چاہت ہوگی. جب میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی پر فنا اور فدا کر دیا، تو اب جو میری مرضی ہے وہی ان کی بھی مرضی ہے، لہٰذا یہ کائنات میری مرضی سے چل رہی ہے، اس میں کیا شک ہے آپ کو. تو یہ انجام اللہ نے متقی کے ہاتھ میں دے دیا. متقی کون ہے؟ جو گناہ سے پرہیز کرتا ہے. متقی کے معنی اکثر لوگ نہیں سمجھتے، متقی کے معنی اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس جو تسبیح لیے بیٹھا رہے، جو نماز میں نفل پہ نفل پڑھے جا رہا ہے. ایک شخص ٹرین میں بغیر ٹکٹ کے سفر کر رہا تھا، اب ٹکٹ چیک کرنے والا آ گیا، اس نے جیسے ہی دیکھا فوراً نفل کی نیت باندھی، ٹکٹ چیک کرنے کا یہ بڑی بہت اللہ والا معلوم ہوتا ہے، چلو واپسی پہ اس سے مل گئی ہے. تو آگے چیک کر کے پھر واپس آیا، جیسے ہی اس نے دیکھا دوری سے فوراً کی نیت باندھی، پھر اس نے کہا کہ یہ تو کچھ چکر لگ رہا ہے. تو وہ ادھر وہاں کھڑا رہا، پھر ہل کے پھر تیسری دفعہ آیا، پھر دیکھا پھر نیت باندھی نماز کی. تو اب وہ سمجھ گیا، تو اب کے جو چوتھا چکر اس نے لگایا، تو وہ جو بغیر ٹکٹ سفر کر رہا تھا، اس نے کہا نیت کرتا ہوں 100 رکعت نماز کی، یہ کر کے نیت باندھی. تو یہ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ شیطان جو ہے پھر وساوس ڈالتا ہے اور کہتا ہے کہ تم تو صبح شام یہی کرتے ہو، تو پھر وہ جو ہے اس کو آپ کہہ دیں کہ بھائی ٹھیک ہے، میں لاکھوں کروڑوں گناہ کروں گا، لیکن توبہ میں دیر نہ کریں. بات یہ ہے توبہ میں دیر کرنا برا ہے، گناہ کرنا اتنا عجیب نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور مخاطب کون تھے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، اتنی عظیم شان ہستیاں، ان کو مخاطب کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم خطاؤ، تم سب کے سب خطا کار ہو. ایک روایت میں کل بنی آدم خطا ہو، کہ ہاں پورے تمام کے تمام بنی آدم خطا کار ہیں. خطا مانے کثیر الخطا، ہر وقت خطا ہوتی رہتی ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نعوذ باللہ خدا نخواستہ صحابہ کو خطا کار سمجھیں، بلکہ یہ ہر ایک کے درجات ہوتے ہیں. ایک آدمی جیسے ہمارے حضرت نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے ساتھ کرتے تھے، اور ہمارا عقیدہ ہے پکا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم، انبیاء تمام معصوم ہوتے ہیں، گناہ نہیں کرتے، ان سے گناہ ہو نہیں سکتا، اللہ ان کو محفوظ کر دیتے ہیں، تو وہ معصوم ہوتے ہیں. انبیاء کے علاوہ کسی کو معصوم کہنا جائز نہیں، فرشتوں کو بھی معصوم نہیں کہہ سکتے، اور سن لیجیے، فرشتوں کو بھی معصوم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ان کے اندر گناہ کا تقاضا نہیں، ہے نا, گناہ کا تقاضا نہیں ہے. تو اس لیے وہ گناہ کرے, ان کا گناہ کا تقاضا ان کے اندر نہیں ہے. یہ انبیاء کا ہے خاصا کہ انسان ہیں, بشر ہوتے ہوئے بھی ان کے اندر گناہ کا تقاضا ہو سکتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ کر دیا, معصوم کر دیا. یہ انبیاء کا خاصا ہے. ہاں معاف کیجیے گا, میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ فرشتوں کو متقی نہیں کہہ سکتے, فرشتے بھی معصوم ہیں لیکن ان کو متقی نہیں کہہ سکتے. تقویٰ صرف انسان کا خاصا ہے. کہ تقویٰ تو نام ہے کف نفس عن الہوا, کہ اپنی ناجائز خواہشات کو دبانا, خواہش آئے گی ان کو دبانا. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی استغفار کرتے تھے, تو کیا اس کا یہ مطلب ہے نعوذ باللہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء کرام جو ہے ان سے گناہ ہوتا تھا؟ ایسا نہیں, بلکہ اس کی توضیح یہ پیش کی ہے کہ جو درجہ موجودہ, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہر وقت ترقی ہوتی رہتی ہے, انبیاء کی بھی ترقی ہوتی ہے, درجات ہر وقت بلند ہوتے رہتے ہیں, اس لیے جو پچھلا درجہ تھا اس درجے پر نبی استغفار کرتا ہے, اس سے اگلا درجہ جب اس کو ملتا ہے تو اس پچھلے درجے پر اس کو ندامت ہوتی ہے کہ ہم کم درجے پہ تھے, درجہ تو یہ ہونا چاہیے. بات سمجھ آئی میری؟ تھوڑی سی اس میں بات گھوم گئی تو, لیکن اب میں نے اس کی وضاحت کر دی کہ فرشتوں کو متقی کہنا جائز نہیں ہے, کیونکہ فرشتوں کے اندر گناہ کا تقاضا نہیں ہے. میں آپ کو یہ سمجھا رہا تھا نا کہ متقی کس کو کہتے ہیں, تمہیں میں بتا رہا ہوں کہ متقی اس کو کہتے ہیں جو گناہ نہیں کرتا, اور جس کے اندر گناہ کا تقاضا آتا ہی نہیں ہے وہ متقی کہتے ہو سکتے, اس میں تقاضا ہی نہیں ہے. تو فرشتے بھی معصوم ہیں لیکن ان کے اندر گناہ کا تقاضا نہیں آتا. تو صحابہ کو اس کے اندر بھی ہمارے لیے نہیں ہے کہ ہم صحابہ کو موضوع بنا ستاکار سمجھیں, بلکہ ان کا بھی یہی معاملہ ہوگا, ہمارا یہی اس میں عقیدہ ہوگا کہ وہ پہلے درجے میں جو تھے اس سے اگلے درجے سے جب وہ ترقی ہوتی ہے اگلے درجے پر تو پچھلے درجے پر استغفار کیا جاتا ہے. تو مرض یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل بنی آدم خطاؤن, تم سب کے سب نبی یعنی بنی آدم سے لے کر قیامت تک کے آنے والے انسان اس میں شامل ہیں, کہ سب کے سب کثیر الخطا ہو, خطاؤن مانے کثیر الخطا. تو جب کثیر الخطا ہو وہ آگے کیا فرمایا کہ وہ خیر الخطائین قوامون, مگر خیر الخطائین اگر بننا ہے بہترین خطا کار. عجیب بات ہے کہ خطا کار بھی اور بہترین خطا کار, خطا بہترین کیسے ہو سکتی ہے؟ خطا کرنے والا تو آدمی بہت برا ہے, گندا ہے, لیکن اس کو خیر الخطائین کیا چیز بنا رہی ہے؟ توبہ, قوامون کثرت سے توبہ کرنے والے, کثرت سے توبہ کرنے والے ہے نا. خطاؤن کی جگہ کیا لائیں؟ قوامون. جو کثرت سے گناہ ہو جاتے ہیں تو کثرت سے توبہ کرنے سے سب کے سب معاف ہو جاتے ہیں اور وہ خطا کار بہترین خطا کار ہو جاتا ہے نا. فرمایا کہ جیسے شراب کے اندر اگر سرکہ ڈال دو تو ساری کی ساری شراب سرکہ بن جاتی ہے, حلال ہو جاتی ہے, پھر اس کو مفتی اعظم بھی کہا سکتا ہے. تو ایسے ہی گناہوں سے انسان توبہ کرنے سے بالکل پاک اور صاف ہو جاتا ہے, اور نہ صرف پاک اور صاف ہو جاتا ہے بلکہ اللہ کا محبوب بھی بن جاتا ہے, اللہ اسے پسند فرماتے ہیں. ایک حدیث قدسی میں فرماتے ہیں لا امین المذنبین احق الی من زجل المسبحین, کہ گناہ گاروں کا آہ و نالے کرنا اور ان کا رونا, اشک ندامت بہانا, ندامت کے آنسوؤں سے رونا مجھے اتنا پسند ہے کہ سبحان اللہ کہنے والوں کی آوازوں سے بھی زیادہ مجھے اپنے گناہ گار بندوں کا رونا پسند ہے. پھر یہ قید بھی چھوڑ دی, یہ قید بھی معاف کر دی کہ رونا نہ آئے تو رونے والی شکل ہی بنو. ہے کیا بات ہے. عالمگیر بادشاہ ایک دفعہ کہیں آگرے جا رہے تھے کسی جنگی مہم پہ, راستے میں جو ہے ایک بیروپیا تھا. اکثر بیروپیا آ کے بیروپیا معلوم ہے کس کو کہتے ہیں؟ جو اپنی شکل وکل بنا لیتے ہیں بناوٹی. وہ کبھی پہلے تو ہم بچپن میں دیکھتے تھے, آج کل ہمیں نظر نہیں آتے. وہ اپنا شہزادوں جیسا لباس پہن لیا اور ان کے جیسے وہ ڈائلاگ بولتے ہیں نقل میں, بیروپیا اس کو کہتے ہیں. یعنی ظاہری کچھ وہ اپنا نقالی کرتے ہیں جس سے وہ روح بدل جاتا ہے. ویسے ہمارے حضرت نے بحر روپیہ کی ایک لغت بتائی ہے, بحر روپیہ, بحر روپیہ روپیہ اینٹنے کا طریقہ. تو بہرحال وہ بحر روپیہ کئی دفعہ عالمگیر کے دربار میں آئے اور عالمگیر نے اس کو پہچان لیا کہ تم وہی ہو. کئی بھیس بدل کے آئے کئی دفعہ, لیکن عالمگیر اس کو پہچان لیتے تھے. عالمگیر بادشاہ جو تھے ہمارے, بڑے صاحب نسبت ولی اللہ گزرے. ہاں صاحب نسبت ولی اللہ بادشاہ تھے, تہجد گزار تھے, کلام پاک کا نسخہ لکھ کر اس کی اس کا جو پوتا تھا ٹوپیاں سیتے تھے, ٹوپیاں سی کر اس کے روزی سے گزارا کرتے تھے, ایسے بادشاہ تھے. ایک دفعہ عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک باورچی رکھا گیا تو باورچی جو ہے وہ بےچارے عالمگیر جو تھے وہ تو بالکل بھوکی سوکھی روٹی کھاتے تھے بادشاہ ہونے کے باوجود, تو وہ بےچارہ تنگ آ کے جو ہے کھا گیا. کیا وہ سمجھ کے آیا تھا کہ یہاں تو بہت کچھ ملے گا, نے مرابن کھانے اور جو روزانہ کھانا دیکھا وہ دال اور سوکھی روٹی اور چٹنی, تو وہ بھاگ گیا, ٹکتا نہیں تھا ان کے پاس کوئی باورچی, ایسے بادشاہ تھے وہ. تو اور یہ جو فتاوا عالمگیری اور درس نظامی ہے یہ سب انہیں کا کارنامہ ہے. ملا نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ بڑے جو آج کل مدارس کے اندر درس نظامی پڑھایا جاتا ہے, 8 سال 10 سال کا کورس درس نظامی, تو یہ درس نظامی بھی عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ملا نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ ہوتے تھے. ان کی سرکردگی میں عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے 500 علماء کا بورڈ تشکیل دیا تھا, انہوں نے یہ درس نظامی بنایا تھا جو آج تک چل رہا ہے. خیر تو وہ فاروقیہ ان کے دربار میں اکثر حاضر ہوتا رہتا تھا لیکن عالمگیر اس کو فوراً پہچان لیتے تھے. تو ایک دفعہ جب یہ عالمگیر آگرے کو جا رہے تھے کسی جنگی مہم پر, تو چونکہ شوقین تھے بزرگوں کی زیارت اور بزرگوں سے بڑے معتقد تھے اور ان کی بادشاہت ملنے کا بھی قصہ ہے, وہ بات ان سے بات نکلتی جائے گی طویل ہو جائے گا پھر کبھی بیان کرتے ہیں. تو عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ جب راستے میں جا رہے تھے تو ان کو معلوم ہوا کہ بھئی بزرگ یہاں دریا کے کنارے رہتے ہیں بہت اچھے سے, تو سوچا کہ چلو ان کی زیارت کر لیتے ہیں اور ان سے دعائیں بھی لے لیتے ہیں. جب پہنچے تو وہ ٹوپی داڑھی اور لمبا کرتا سب پہنے ہوئے رسی ہاتھ میں, تو کہا کہ جی میں آگرہ جا رہا ہوں, سلام کیا اور کہا میں آگرہ جا رہا ہوں اور مہم پر پیش ہے تو مہربانی کر کے آپ دعا کر دیجیے. تو انہوں نے دعا کر دی. اس کے بعد عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو 1000 اشرفی کا خیری ہدیہ پیش کیا, تو اس نے جو ہے 1 لات ماری اس کو. اس نے کہا تو ہمیں کیا دنیا کا کتا سمجھتا ہے, بادشاہ کو گالی دے تو کیا ہمیں تو نے کیا ہمیں دنیا کا کتا سمجھا ہے, لے جاؤ اس کو یہاں سے. اب تو عالمگیر اور زیادہ منتقل ہو گئے کہ نہیں تو واقعی بڑے اللہ والے. خیر وہ سمیٹا انہوں نے جانے لگے, جب جانے لگے مڑ کے تو انہوں نے پیچھے سے آواز دی, ارے آج تو ہم نے آپ کو بیوقوف بنا دیا, ارے تم بڑی ہوں. کہاں ہاں میں بڑی گھر گیا ہوں, آپ مجھے آج نہیں پہچانا. کہاں ہاں واقعی آج میں نہیں پہچانا, لیکن کہا کہ عالمگیر کو کوئی افسوس نہیں ہے کہ عالمگیر نے دھوکہ جو ہے کسی اللہ والے کے بھیس سے کھایا ہے, کسی اللہ والے کے خاطر سے عالمگیر نے دھوکہ کھایا ہے, کسی دنیا دار سے نہیں کھایا. تو بہرحال پھر اس کے بعد پھر 100 درہم جو ہے وہ ہدیہ پیش کیا جایا شرفی, تو اس نے قبول کر لیا. تو کہا عالمگیر نے کہ ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ 1000 جب میں دے رہا تھا تو تم نے وہ تو قبول کیا نہیں, اب میں 100 اشرفی دے رہا ہوں یہ کیوں قبول کر رہا ہے؟ تو کہا اصل میں بات یہ ہے کہ اب میرے دل پر کسی اور کی حکمرانی ہو چکی ہے, اس بھیس کی نقل کرنے میں اب میرے دل پہ کسی کا قبضہ ہو گیا. اس نے کہا کہ نہیں اس بھیس مر اگر میں تجھ سے یہ پیسہ لے لیتا تو اللہ والوں کی عزت کو ٹھیس پہنچتا, اس لیے میں نے اس کو تو قبول نہیں کیا. اب کیونکہ تم نے مجھے پہچان کر اپنی خوشی سے 100 اشرفی دیے تو میں لے لیا. پھر عالمگیر نے ان کی بڑی قدر کی پھر ان کو اپنے دربار میں دے رہا. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اولیاء کے بھیس بنانے میں بھی کتنا فائدہ ہوتا ہے, نقل میں بھی کتنا فائدہ ہوتا ہے, بناوٹ میں بھی کتنا فائدہ ہوتا ہے. اللہ کی کتنی مہربانی ہے کہ رونا تمہارے اختیار میں ہم نے دیا نہیں, تم خالی شکل بنا لو ہم تمہارا نام بنا دیں گے. تو یہ جو کچھ بھی ہے نا سراپا یہ سب یہ نقل ہی ہے نا, یہ سب نقل ہے نیک لوگوں کی نقل میں. دیکھ میں ہوں باغ بازوں کے تیرے, اے اللہ تیرے باغ بازوں کے بھیس میں ہوں. اندر تو آپ کو پتہ ہی ہے کیسے کیسے گناہ کیسی کیسے فساد کیسی کیسی شرارتیں اور خرابیاں اندر بسی ہیں, لیکن اے اللہ اس ہولیے پر آپ کرم فرما دیجیے, آپ کے نیکوں اور پیاروں کے ہولیے میں میں ہوں. سر پہ ٹوپی ہے, چہرے پہ سنت کا باغ ہے اور کرتا لمبا ہے. اللہ اپنے اندر تو بہت کچھ چھپا ہوا ہے گندگی, لیکن اللہ آپ کے پیاروں کا آپ کے نیکوں کا میں نے بھیس بدلا ہوا ہے, اس کے اوپر کا آپ کرم فرما دیجیے. تو بھیس بنانے سے نقل کرنے سے بناوٹ کرنے سے یہ مل جاتا ہے نا, جس سے میں آپ خوش اس جہاں. بھائی وہ بات واضح ہو گئی, فرشتے بھی معصوم ہوتے ہیں, کبھی ایسا نہ ہو کہ مجھے کل پکڑ. جسے ہیں آپ خوش اس جہاں وہ شب و روز ہے گلستان دیکھ کر میرے عشق ندامت ابر رحمت کی بارش ہے جام ابر رحمت کی بارش ہے جام آپ کا سنگ در اور میرا سر آپ کا سنگ در اور میرا سر حاصل زندگی ہے جہاں میں حاصل زندگی ہے جہاں میں
کیا مطلب آپ کا سنگ در ہر وقت سجدے میں پڑے رہنا ہے نہیں سجدے اتباع میں سجدے فدائیت میں پڑے رہنا ہے ہر وقت اللہ پر اپنی مرضیات کو پناہ کرنا ہے کہ اللہ آپ کا حکم چلے گا میرے سر پر آپ کی مرضی کے مطابق بال ہوں گے میرے گال پر آپ کی مرضی کے مطابق داڑھی ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو نمونہ بنا کر بھیج دیا آپ نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ یہ حسین ترین مجموعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا نمونہ بنا کر بھیجا اب اس کے بعد ہم کو کیا چاہیے کہ حسین نمونے کی نقل کریں کہ غیر حسین کی بتائی ہے نا اللہ نے فرما دیا کہ ہم نے ان کو حسین ترین بنا کے بھیج دیا ان کے اخلاق ان کے گفتار ان کا کردار ان کا حلیہ سب کچھ جو ہے حسین ترین ہے اگر اس حسین ترین کی اتباع کرو گے تو بھی حسین ہو جاؤ ہمارے محبوب ہو جاؤ گے قلن کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ اور اگر غیروں کی تم اتباع کرو گے تو ہماری نظروں میں بھی ذلیل اور حقیر ہو جاؤ گے پھٹتے رہے گا جو آج ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ کہ غیروں کے طریقے اختیار کرنے پر ان کو یہ انعام مل رہا ہے کہ غیروں کی جوتیاں پڑ رہی ہیں ان کے اوپر ہے نا اگر قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ دہلی میں وائس رائے نے تمام ڈپٹی کلکٹروں کو بلایا جب وہ اس کے محل میں آئے انگریز کا زمانہ ہے ہندوستان میں جب وہ اس کے محل میں آئے تو 21 یا 22 جو بھی ڈپٹی کلکٹر بلائے تھے اس میں سے ایک کے علاوہ باقی سب سوٹ اور ٹائی میں ملبوس تھے اور مغرب کا وقت قریب تھا راجہ صاحب مغرب کے وقت تشریف لائے لمبا کرتا گول ٹوپی گاڑی ایک مٹھی سامنے کھلے ہوئے بڑی شان سے تشریف لائے اور آ کر وائسرائے کے محل کے باغ میں آزان دے کر انہوں نے تکبیر کہی اور اکیلے نماز پڑھی اور یہ جو باقی جو ڈپٹی کلکٹر تھے وہ ہنس رہے تھے اور وہ اپنے آپ کو ذلیل سمجھ رہے تھے کہ اب وائسرائے آئے گا وہ دیکھے گا کہ کون بلا کے تقے مسیحا بڑے اپنے اندر ہی اندر شرمندہ ہو رہے تھے اور پھر جب وہ آیا تو اس سے معذرت کرنے لگے کہنے لگے کہ ہمیں بہت افسوس ہے کہ ہمارے ساتھ یہ تقے مسیح نعوذ باللہ یہ ملا بھی آیا ہوا ہے تو اس نے کہا کہ تم لوگ بیوقوف تم لوگ خدا کی عبادت کو جو ہے تم یہ کہہ رہے ہو کہ تقے مسیح اور یہ ملا ہے خدا کی عبادت کو تم کٹیا نظر سے دیکھ رہے ہو تم لوگ بالکل بیوقوف ہو یہ خدا کی عبادت کر رہا ہے اور جب وہ آئے تو وائسرائے نے ان کے لیے کھڑے ہو گیا اور کسی کے لیے کھڑا نہیں ہوا تھا بلکہ وہ خواجہ صاحب کے لیے کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ مجھے ان کو دیکھ کر ان کی شان دیکھ کر بادشاہان مغلیہ کی حیبت معلوم ہو رہی اس لیے میں کھڑا ہو گیا پھر ان کے لیے کرسی منگا سنا آپ نے یہ ہوتا ہے جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں کوئی محفل ہو تیرا رنگ کی محفل دیکھ لیتے ہیں مومن کی شان یہ ہوتی ہے جہاں جاتا ہے شیروں کی طرح جاتا ہے ارے اللہ اور رسول کی تابع داری کر کے بتاؤ دنیا میں کائنات میں سب سے بڑی طاقت کون سی ہے بتاؤ اللہ ہے کہ نہیں اور اللہ کے قبضے قدرت میں کیا چیز نہیں ہے ہاں تو اس طاقت کو ناراض کرنا مخلوق کی خاطر یہ مرنے والوں کی خاطر ناراض کرنا جو کل ہمارے کیا خود کے بھی کام نہ آ سکے ان کی خاطر سے ہم اپنے گالوں کے اوپر اس طرح پھیر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرتے ہیں اللہ کو ناراض کرتے ہیں فرمایا کہ اور گناہ جیسے نماز نہیں پڑھی جھوٹ بول دیا چغلی کر لی چوری کر لی یہ تو جس وقت گناہ کر رہا تھا اس وقت کا گناہ ہے لیکن داڑھی موڑنا 24 گھنٹے کا گناہ ہے داڑھی کو ایک مٹھی سے کم کرنا اور موڑنا 24 گھنٹے یہ سب اللہ کی ناراضگی کی حالت میں 24 گھنٹے پانچت لکھا جا رہا ہے مستقل کہ یہ شخص اللہ کی نافرمانی کی حالت میں بتائیے ایسے کہاں خوشی آ سکتی ہے ایسے کہاں روزی میں برکت آ سکتی ہے ایسے ہماری کہاں آخرت بن سکتی ہے دوستو
تو اس لیے مومن تو بڑی شان سے جاتا ہے کہ ہم تو سب سے بڑی طاقت کے پیروکار ہیں، اس کے حامی ہیں، اس کے حلیف ہیں، اس کے ہم غلام ہیں، سب سے بڑی طاقت ہے. تو ایسے ہونا چاہیے دوستو، دین پر اپنے عمل کرنے میں شرم اور ندامت نہ ہونی چاہیے، بلکہ دین بڑا کر کے اپنے دین پر عمل کرنا چاہیے. یہ داڑھی جو ہے یہ مومن کے لیے، مومن شیر کی طرح ہوتا ہے، شیر کی طرح چلے، لومڑی کی طرح نہیں چلے. تو یہ چیز ہے. تو خواجہ صاحب کی یہ عزت ہوئی جو اللہ کے طریقوں پہ چلتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلتا ہے، اس کی یہ عزت ہوتی ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم نے اللہ کے نزدیک سب سے مکرم، سب سے معزز کون ہے؟ جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے. تو تقوی بھی سمجھ میں آ گیا. متقی کسی کہتے ہیں کہ ہر وقت تسبیح لیے بیٹھے رہنا تقوی نہیں ہے، ہر وقت نماز میں رہنا، مسجد میں رہنا، یا سال سال دو دو سال کے لیے تبلیغ میں چلے جانا، متقی اس کو نہیں کہتے. یہ تو دین کے کام ہیں، سوڑے ہیں دین کے، اس میں ثواب ہے، جو ثواب ہے. لیکن متقی کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص گناہ نہیں کرتا، اور اگر گناہ اس سے ہو جاتا ہے تو پھر وہ توبہ میں بھی دیر نہیں کرتا، فوراً اللہ سے دل ہی دل میں رونا شروع کر دیتا ہے کہ اللہ میں نے آپ کو ناراض کیا، میں نے آپ کو میں نے آپ سے بے وفائی کی، بدعہدی کی، کیونکہ ہم نے تو آپ سے وعدہ کیا تھا قیامت اجوب ارواح ازل میں کہ ہم آپ کے ہی ہو کے رہیں گے. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے جب وعدہ لیا، کیا ہے وہ آیت؟ ہاں پہلی کیا ہے؟ انا عرضنا الامانۃ على السماوات والارض، ہے نا، والجبال اور فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان، کہ ساری کی ساری مخلوق ڈر گئی اللہ کی اس بار شریعت کو اٹھانے سے، ڈر گئی کہ اللہ اتنے عظیم ہیں، ہم کیسے اس کو اٹھائیں گے بار شریعت کو. تو وہ حمل ہر انسان، کہ انسان نے بوجہ محبت کی. کیوں کہ آگے بتایا بھی کہ ان کانا ضرور من جرولا، ارے ظالم جائز ہے. یہ محبت کے القاب ہیں. ایک تو آدمی غصے سے کہتے ظالم جائز تو نہیں کیا کر دے، یہ محبت کے القاب ہیں کہ ارے محبت کی وجہ سے مارا گیا، یہ جاہل ہے، پتہ ہی نہیں اتنی بڑی سارے شریعت کو اٹھا لیا. تو یہ ہے انسان کا کمال کہ تقاضوں کے ہونے کے باوجود کف النفس عن الہوا، اپنی ناجائز خواہشات کو دبا دیتا ہے، عمل نہیں کرتا. یہی تو کمال ہے جس کے اندر تقاضا ہی نہیں. جیسے میں نے عرض کیا فرشتے کے اندر تقاضا ہی نہیں، جب تقاضا نہیں ہے تو کیا کمال کیا. یہ کمال انسان کے ساتھ ہے کہ تقاضا ہونے کے باوجود حکم آ گیا کہ یعوذ من الصارحین، جب کوئی نامحرم سامنے آ گئی، کوئی چچازاد آ گئی، کوئی خالہ زاد آ گئی، کوئی پھوپھی زاد آ گئی، فوراً اپنی نگاہوں کو نیچے کر لیا. یہ آٹومیٹک پردہ ہم نے دیا، وہیں بات آ گئی، اختیار اللہ نے دیا. اب اگر یہ پردہ نہیں جھکایا تو پکڑ ہوگی، ہے نا. کوئی آدمی کے ساتھ جب میں، ایک صاحب نے کہا کہ اگر میں جب حسینوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے قدرت نہیں ہوتی کہ میں نگاہ ہٹا لوں، جب میں نامحرم کو دیکھتا ہوں تو نگاہ اٹھانے کی تو قدرت ہوتی ہے، ہٹانے کی قدرت نہیں ہوتی. حضرت ثانی رحمۃ اللہ نے کیا خوبصورت جواب دیا، فرمایا کہ جو قدرت جو ہے ضدین سے متعلق ہوتی ہے، یعنی جو کام کر سکتا ہے، جیسے یہ ہاتھ اٹھایا تو گرا بھی سکتا ہے، دونوں چیزیں اس کو قدرت ہے. اور جو آدمی ایک کام کر سکے اور ایک نہ کر سکے وہ تو معذور ہے. تو معذور جیسے طالب ہو گیا، اب قدرت نہیں ہے کچھ کرنے کی، تو قدرت تو ضدین سے متعلق ہوتی ہے. جب آپ نے نگاہ اٹھا لی تو آپ گرا بھی سکتے ہیں، آپ کو اختیار ہے، لیکن آپ گراتے نہیں. تو فرمایا کہ یہ اگر آپ کے کنپٹی پر ہم پسٹول رکھ دیتے، آپ ذرا دیکھ کے بتائیے کہ ہمارے ساتھ یہ فلاں حسین لڑکی ہے یا فلاں نانرم ہے، اب آپ دیکھ کے بتائیے، ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے دیکھتے ہو، یہ رکھا ہے کنپٹی پہ، آپ دیکھو گے. تو کہا کہ پسٹول سے ڈر گئے، خالی تو پسٹول سے نہیں ڈرتے. یا مثلا جنگل میں جا رہے ہیں، ایک طرف کوئی لڑکی آ گئی اور ایک طرف شیر بابر صاحب بھی کھڑے منہ پھاڑے ہوئے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میری طرف دیکھ، ہے نا، وہ حسین لڑکی کہہ رہی ہے کہ میری طرف دیکھ، اور شیر ادھر سے داڑ رہا ہے. تو پوچھا کہ کس طرف دیکھو، تم دیکھو گے عورت کو، بالکل شیر ہی کی طرح دیکھتے رہو گے اور نیچے سے سارے کپڑے پیلے ہو جائیں گے، ہے نا. اس وقت کہاں سے قدرت آ گئی نگاہ بچانے کی؟ کیوں آپ اس کو نہیں دیکھ رہے؟ دیکھو حسین کو، اب کہاں قدرت چلی گئی تمہاری؟ یہ سب مچھ کے بہانے اور چکر بازیاں ہیں. تو فرمایا کہ یہ ہم نے دے دیا، پر جب آ گئے وہ سامنے نابینا بن گئے، جب ہٹ گئے وہ سامنے سے بینا بن گئے، پردہ دے دیا آٹومیٹک. ساری باتیں اختیار پہ آ گئی نا، اختیار انسان کو اللہ نے دیا ہے، اور اس اختیار پر عمل کرنے کا نام ہے تقویٰ. تقاضا آیا، برا تقاضا آیا، گناہ کا تقاضا آیا، لیکن ہم نے اس پر عمل نہیں کیا، بس یہی تقویٰ ہے. اور اگر خطا ہو گئی تو ہم نے معافی مانگ لی، اللہ سے اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا. ٹھیک ہے، تو سنگ در آپ کا، سنگ در اور میرا سر، یعنی کہ میں آپ کی مرضی پر ہر میری مرضی فدا ہو، میں آپ کے حکم پر چلوں گا، میرا ظاہر بھی آپ کی مرضی پر فدا، میرا باطن بھی آپ کی مرضی پر فدا. آپ کا سنگ در اور میرا سر، آپ کا سنگ در اور میرا سر، حاصل زندگی ہے جہاں میں، سارے عالم کی لذت سمٹ کر، سارے عالم کی لذت سمٹ کر، آ گئی ہے تیرے آستاں میں، سارے عالم کی لذت سمٹ کر، آ گئی ہے تیرے آستاں لذت ذکر حق اللہ اللہ، لذت ذکر حق اللہ اللہ، اور کیا لطف آو غبام میں، اور کیا لطف آو غبام میں. جب بندہ اللہ کے دربار میں فریاد کرتا ہے، روتا ہے، تو جو لذت اس کو آتی ہے سارے عالم کی لذت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تو اور ایسا دل جب ایک مرتبہ اللہ کہتا ہے، نعرہ لگاتا ہے اللہ، پھر وہ سارا عالم زمین سے لے کر آسمان تک انوارات ہی انوارات شربت روح افزا سے بھرا ہوا معلوم ہوتا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خالق لذات کائنات نہیں، میرے حضرت کی باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ خالق لذات کائنات ہے، سارے عالم کی لذت پیدا کرنے والے ایک اللہ ہیں، گنے میں شکر پیدا کرنے والے اللہ ہیں، شراب کے اندر نشہ پیدا کرنے والے اللہ ہیں، انگوروں کے رس میں مزہ ڈالنے والے اللہ ہیں، سارے سیبوں کے اندر، عالم کے سیبوں کے اندر مزہ ڈالنے والے اللہ ہیں، مرغی قورمہ بریانی اس میں لذت پیدا کرنے والے اللہ ہیں، سارے عالم، حتیٰ کہ حسینہ نے لیلائے کائنات کو حسن دینے، حسن کی ٹھیک دینے والے بھی اللہ ہیں. تو جس اللہ کا نام محبت سے لے گا، خالی دل سے لے گا، پھر سارے عالم کی لذت کیوں نہ سمٹ کے دل میں آ جائے گی. دوستو، کہ ایک خالق حسن ہے اور ایک مخلوق ہے، کہاں مخلوق اور کہاں خالق. ایک ہمارے حضرت کا ایک شعر اور ہے، فرمایا کہ مانا کہ میر گلشن جنت تو دور ہے، مانا کہ میر گلشن جنت تو دور ہے، اکثر شیطانی کہتا رہے جنت کو گھار دیکھی جائے گی، آج تو مزے کر لو. نہیں، فرمایا کہ مانا کہ میر گلشن جنت تو دور ہے، عارف ہے دل میں خالق ہے جنت لیے ہوئے. جنت کیا بیچتی ہے؟ خالق ہے جنت دل میں لیے بیٹھے ہیں، تو جنت سے بڑھ کر ان کو مزہ آتا. ہاں، جو اللہ والی زندگی اختیار کر لیتا ہے، یہ نہیں کہ بس اللہ والوں کا طبقہ الگ ہے، ہر شخص یہ راستہ اختیار کر سکتا ہے، ہر شخص اعلیٰ سے اعلیٰ ولایت کا درجہ، ولی کامل کا درجہ اپنے آپ حاصل کر سکتا ہے، بشرطیے کہ گناہوں کو وہ چھوڑ دے، گناہوں کو چھوڑنا شروع کر دے، کسی اللہ والے سے تعلق کر لے، مضبوط تعلق کر لے. فرمایا کہ ہر چیز اس کے والے سے ملتی ہے، آم ملتا ہے آم والے سے، امرود ملتا ہے امرود والے سے، اور کپڑا ملتا ہے کپڑے والے سے، تو اللہ ملتا ہے اللہ والوں سے. اے اللہ والوں سے مضبوط تعلق کر لے، اور اپنے دل کے اندر سے گناہوں کے کیل کانٹوں کی صفائی کروائے اس سے. وہ صفائی کرتا ہے، وہ اللہ والا شیخ جو ہے باغبان کی طرح ہوتا ہے، جیسے باغ کے اندر کانٹے جھاڑیاں خود رو پودے اڑ جاتے ہیں، ایسے ہی دل کے اندر گناہوں کے کیل کانٹے گھسے ہوئے ہوتے ہیں. تو جس طرح مالی باغ کی نگہبانی کرتا ہے، کچھ عرصہ اس کی کانٹ چھانٹ کرتا ہے، کانٹوں کو چھانٹ کر نکالتا ہے، پانی دیتا ہے، اس کی آبیاری کرتا ہے، تھوڑے عرصے کے بعد باغ کتنا خوشنما ہو جاتا ہے. ایسے ہی اگر انسان اپنا دل کسی اللہ والے کو پیش کر دے کہ اے میرے شیخ، یہ میرا دل، آپ کو اس پہ پورا اختیار ہے، جو آپ تدبیر مجھے بتائیں گے، جو آپ طریقہ مجھے بتائیں گے، میں اس پر دل و جان سے عمل کروں گا، اور اطلاع کرتا رہے اور ان کی تجویز کی اتباع کرتا رہے، تو گویا اس نے اپنا دل ان کے پاس رکھوا دیا. اب شیخ جو ہے اس میں مختلف الہامی تدابیر کے ساتھ ان کیل کانٹوں کی کاٹ چھانٹ کرتا رہتا ہے, ظاہر جو جھاڑیاں فالتو ہوتی ہیں ان کو کاٹتا رہتا ہے, شاخیں فالتو ہوتی ہیں ان کو کاٹتا رہتا ہے, اور ذکر اللہ سے اس کی آبیاری کرتا ہے نا, تو وہ دل جو ہے پھر خوشنما ہو جاتا ہے. جب وہ خوشنما ہو جاتا ہے خود جو گلستان سے جو گلستان خود سے بار یاد ہو جاتا ہے, فیض یاد ہو جاتا ہے, پھر اس کا یہ حال ہوتا ہے جس کو فرمایا ذکر حق اللہ اللہ. اب جو اللہ اللہ کرتا ہے تو اس کو سارا عالم شربت روح افزا سے بھرا ہوا معلوم ہوتا ہے. سارے عالم میں اللہ تعالیٰ کے انوارات ہی انوار, ہر ذرہ مجھے جلوے جانا نظر آیا, ہے نا, یہ کیفیت ہو جاتی ہے.
ذکر حق اللہ اللہ اور کیا لطف ہو مقام.
یہ آدھی رات کی جو سلطنت ہوتی ہے نا تہجد گزاری کی, راتوں کو اٹھ کے رونا جاگنا, دوستو یہ کیسی عظیم سلطنت ہے. میں نے پچھلے ہفتے بھی عرض کیا تھا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو شاہ سنجر نے, ایک شاہ سنجر تھا, اس نے اپنی سنجر کی حکومت اس کے اس کو کہا کہ ان کو کہا کہ آپ کو ہم یہ پوری مملکت دے دیتے ہیں تو اس کے جو اس کا آتا ہے خراج وغیرہ اس کی کمائی سے آپ کی خانقاہ چلے گی, تو آپ کو یہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں, کسی سے روپا کروا کے بھیجا. تو انہوں نے یہ شعر لکھ کے بھیجا, کیوں چتر سنجری روک بختن سیاہ بات. ارے تیرا جو چتر ہے نا, یعنی تخت کے اوپر جو سایہ کرتی ہے چھتری کالے رنگ کی, میری قسمت ایسی سیاہ ہو جائے اگر میں در دلے بوس ہوس سے ملک سنجرم, اگر مجھے ملک سنجرم کی اتنی بھی ہوس ہو کہ تو میرا دخت سیاہ ہو جائے, قسمت میری سیاہ ہو جائے. اللہ والے کو دولت کو دولت کے حریص ہوتے ہیں کیا, بادشاہوں کے حریص ہوتے ہیں کیا, بادشاہت کے حریص ہوتے ہیں. ارے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو دولت دی ہے اس کو اگلے شعر میں فرمایا کہ زادہ کے یا تم خبر ملک نیم شب, جب سے اللہ تعالیٰ نے مجھے نیم شب آدھی رات کی دولت کی خبر دی ہے. جب اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور پوچھتے ہیں ہے کوئی ہمارا چاہنے والا, اور ہے کوئی ہماری محبت کا طلب کرنے والا, ہے کوئی ہم کو طلب کرنے والا کہ ہم اس کی مراد پوری کریں. فرمایا کہ زادہ کے یاد تم خبر از ملک نیم شب من ملک نیم روز بیک گرم امیر قرآن. کہا کہ سنجر تو سنجر ہے, تیرا پورا ملک نیم روز جہاں تک تیری حکمرانی ہے, پورے کا پورا پوری کی پوری حکمرانی تیری, میں ایک جو کے وقت خریدنے کو تیار نہیں, اتنی بھی میری نظر میں تیری حکمرانی کی قیمت نہیں. یہ ہو گیا اللہ والوں کا حال دوستو, اور یہ ہر شخص حاصل کر سکتا ہے. شیطان کہے گا کہ ہم تو بڑے گناہ گار, آپ تو بڑے گناہ گار, آپ کیسے کر سکتے ہیں. نہیں, ضرور کر سکتے ہیں, اس لیے کہ اللہ نے ولایت کا راستہ کھلا رکھا ہے. صرف نبوت کا راستہ بند ہوا ہے دوستو, ولایت کا راستہ ہر انسان کے لیے کھلا ہے, ہر انسان کے لیے.
حضرت ذکر حق اللہ اللہ اور کیا لطف ہو غلام.
کیا کہوں قرب سجدہ کا عالم,
یہ زمین جیسے ہے آسمان میں.
جب سجدہ کرتا ہے ایسا عارف اللہ والا تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ زمین آسمان میں ہے. اب اللہ کے قدموں میں جو حدیث پاک میں ہے کہ جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو بین قدمی الرحمن اس کا سر ہوتا ہے دوستو, اللہ کے قدموں میں اس کا سر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اگر جن جسم سے پاک ہیں, یہ استعارہ ہے کہ اللہ کا انتہائی قرب سے حاصل ہوتا ہے. کہ نماز مومن کی معراج ہے اور سجدہ نماز کی معراج ہے دوستو. جب بندہ سجدہ میں جاتا ہے تو اللہ کا انتہائی سب سے زیادہ قرب اس کو حاصل ہوتا ہے. عارفین کا یہ حال ہوتا ہے کہ بظاہر سجدہ زمین پہ کر رہے ہوتے ہیں مگر ان کی روح عرش اعظم کے طواف کر رہی ہوتی ہے.
کیا کہوں قرب سجدہ کا عالم, یہ زمین جیسے ہے آسمان میں. برف گرنا مگر رخ بدل کر, برف گرنا مگر رخ بدل کر, آہ سنتا ہوں میں آشیاں میں.
یہ اللہ والوں کے جو دشمن ہوتے ہیں ان کے لیے, حاسدین کے لیے یہ شعر ہے. اور ایسے ہی دنیا کی مصیبتیں بلائیں اور حادثات یہ ان کو جو ہے بتا رہے ہیں کہ دیکھو ہر طریق گرنا مگر رخ میری طرف نہ آنا، کیونکہ میری آشیا میں ایک آہ ہے جو سیدھی اللہ تک جاتی ہے، یعنی مظلوم کی آہ میں اور اللہ میں کوئی پتہ نہیں ہوتا، اس لیے دیکھو ہمارے اوپر ذرا سوچ سمجھ کے آنا۔
گرنا مگر رخ بدل کر آہ سنتا ہوں میں آشیا میں، جس سے ہیں آپ خوش اس جہاں میں، وہ شب و روز ہے ملسکان دست تسلیم و خون تمنا۔
دست تسلیم یعنی جو اللہ کی مرضی ہے نا، جیسے حالات پیش آ جائیں، تو جیسے حالات پیش آئے، پہلے بھی مضمون عرض کر چکا ہوں کہ جو بھی حالات ہوتے ہیں بندے کے لیے مفید ہی ہوتے ہیں، صرف کبھی یہ مضمون دوبارہ عرض کر دوں گا کہ جو حالات ہوں بس اس میں اللہ سے راضی رہے، خدا نہ خاصا کسی کا انتقال ہو گیا، کوئی کاروباری نقصان ہو گیا، کوئی پریشانی ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ سے راضی رہے، شکایت نہ کرے کہ یہ کیوں ہو گیا۔ اور بعض لوگ غصے میں غم میں یہ بھی کہتے تھے ناسمجھی میں کہ آئے ہم ہی رہ گئے تھے اللہ کو یہ مصیبت دینے کے لیے، نعوذ باللہ، ایسے الفاظ سے بہت سخت احتیاط کرنی چاہیے، بعض اوقات ایسے الفاظ سے ایمان بھی جاتا رہتا ہے نا۔ تو ہر حال میں اللہ سے راضی رہے اور یقین کر لے کہ اس میں ہمیشہ میرا ہی فائدہ، جو نقصان بھی پہنچ گیا تو سمجھ لے کہ اس میں میرا ہی فائدہ ہے۔ اور خون تمنا یعنی اللہ کا حکم آ گیا، اب اپنی تمنا تو ہے کہ بہت دل چاہ رہا ہے نامحرم کو دیکھ لیں، گندی فلم دیکھ لیں، گانا سن لیں، یا چوری کر لیں، یا جھوٹ بول دیں، یا غیبت کر دیں، لیکن آپ نے اپنی خواہش کو دبا دیا، خون پی لیا اپنی خواہش کو، تو یہ خون تمنا ہے کہ اپنی ناجائز تمنا کا ہم نے خون کر دیا۔
در سے تسلیم و خون تمنا اے نہار عشق کی داستان میں،
یعنی عشق کی داستان یعنی اللہ کا صحیح عاشق کامل وہی ہوتا ہے جو اپنی ناجائز خواہشات کا خون کرتا رہتا ہے، محض اگر تسبیحات کرتا ہے، نوافل پڑھتا رہتا ہے، مسجد میں گھسا رہتا ہے، لیکن جیسے ہی مسجد سے باہر نکلا، ادھر نظر مار لی، ادھر نامحرم کو دیکھ لیا، گانا سن لیا، کہیں کچھ کر لیا، چوری کر لی، جھوٹ بول دیا، دھوکے بازی کا یعنی مال بیچنے میں جھوٹ بول دیا، دھوکہ دے دیا، تو یہ کوئی اللہ والا ہے؟ یہ کوئی اللہ کا عاشق ہے؟ یہ تو بالکل جو ہے وہ بے وفا آدمی ہے، بے وفا۔ تو کون ہے وہ اللہ کا صحیح عاشق؟ جو اللہ کی مرضی پر اپنی مرضی کو قربان کر دیتا ہے، یہ اس کے عشق کامل کی یہ علامت ہے۔
دل سے تسلیم و خون تمنا ہے نہار عشق کی داستان میں، اے نہار عشق کی داستان میں،
آخری شعر
لذت قرب بے انتہا کو، لذت قرب بے انتہا کو کس طرح لائے اکثر زبان، کس طرح لائے اکثر زبان۔
اللہ کے مزے کو، اللہ کے خود کے لذت کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے دوستو، کیونکہ اللہ تعالیٰ بے مثل ہے، ولم یک اللہ کو، اللہ فرما رہے ہیں کہ ہمارا کوئی ہمسر ہی نہیں، جب ہمسر نہیں ہے تو الفاظ ہمسر کے ہمسری کہاں سے لا سکتے ہیں، الفاظ بھی برابری نہیں کر سکتے، اللہ بھی اس کو اللہ کے مزے کو الفاظ بھی بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ کا کوئی ہمسر نہیں ہے نا۔ فرمایا کہ اس قرب کی لذت کو کس طرح زبان ملائے، کہ الفاظ ہی نہیں ہے، جو تو جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک آدمی نے کبھی چوسا آم نہ کھایا ہو، چوسا آم آنے والا ہے تو جب اس کو کھایا نہ ہو تو مزہ کیسا ہے، اس کو کیسے پتا کہ اس کا مزہ کیا ہے، کہے گا بھائی یہاں چینی کی طرح میٹھا ہوگا، دوسرا جس نے کھایا ہوگا کہے گا نہیں بھائی چینی بھی نہیں کیا بیچتی ہے اس کے آگے، کہے گا اچھا شہد کی طرح ہوگا، ارے یہاں شہد تو کچھ اور چیز ہے، چوسا کچھ اور چیز ہے، تو پھر کیا کرتا ہے کہ چوسے کی خاش نکال کر اس کے منہ میں ڈالتا ہے کہ دیکھو یہ لو یہ ہے، او ہو جیسے اچھا ارے سبحان اللہ کے چشمے میں بات کر دی، جزاک اللہ، ارے تم نے تو میری آنکھیں کھول دی، آج تک میں نے چکھا نہیں تھا، آج چکھا تو پتا چلا کہ کیا چیز ہے، تو اللہ کا مزہ چکھو گے تو پتا چل جائے گا کہ کیا چیز ہے، چکھے بغیر پتا نہیں چل سکتا، الفاظ بالکل محدود ہیں، بالکل ٹوٹے پھوٹے ہیں اس کی اس لذت کے آگے۔
لذتِ قربِ بے انتہا کو لذتِ قربِ بے انتہا کو کس طرح لائے ابتر زبان میں کس طرح لائے ابتر زبان میں جس سے ہے آپ خوش اس جہاں میں وہ شب و روز میں گل
ستاں
آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ سے دعا کر لی گئی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین شفیع المذنبین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا الله پاک مجھ سے جو خطا ہوئی اللہ نے کرم سے معاف فرما دے اے اللہ آپ کی محبت کو صحیح سے کون بیان کر سکتا ہے انسان تو خطا کاری ہے خطا کا پتلا ہے اے اللہ بس آپ اپنے فضل و کرم سے برداری فرمائیے معاف فرما دیجئے میرے جو بھی قصور ہے اللہ سب کو گناہوں کو معاف فرما دیجئے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے اے اللہ بنی آدم سے لے کر آج تک جتنے مسلمان جنات و انسان ہیں اور آج سے لے کر قیامت تک جو آئیں گے جنات ہوں انسان ہوں مسلمان اے اللہ سب کے سب کی بے حساب مغفرت فرما دے اے اللہ پوری امت کی بے حساب مغفرت فرما دے اے اللہ جو کچھ عرض کر دیا کہنے والے کو بھی اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما دے اور سننے والوں کو بھی جہاں جہاں تک ان پر کی آواز جا رہی ہے اے اللہ باغ اپنے کرم سے قبول فرما کر عمل کی توفیق نصیب فرما دیجیے اے اللہ جو بیمار ہے ان کو شفاء کاملہ عاجل مستمرہ عطا فرما دیجیے اے اللہ ہمارے والدین کی جو دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما دیجیے رشتہ داروں کی مغفرت فرما دیجیے اے اللہ جو ہمارے والدین موجود ہیں جن کے اے اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجیے اے اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرما دیجیے اے اللہ ہمارے جو بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ عاجل مستمرہ عطا فرما دیجیے جو بے روزگار ہیں ان کے روزگار میں اللہ حلال آسان اور بابرکت روزگار ان کو عطا فرما دیجیے روزگار عطا فرما دیجیے اے اللہ جو کسی قسم کی بھی پریشانی جن کو ہے اے اللہ اپنے کرم سے ان کی پریشانی کو دور فرما دیجیے اے اللہ آسانی پیدا فرما دیجیے اے دونوں جہان کے مالک دونوں جہان کی نعمتوں سے مالا مال فرما دیجیے اے اللہ ہماری دنیا آخرت کے کام بنا دیجیے مولا تیری گلی میں اس بات کی کمی ہے دنیا تیری گلی میں اخرا تیری گلی میں اے اللہ ہم کو آپ کتنا بھی عطا کر دیں سارے عالم پر رحمتوں کی بارش فرما دیں آپ کے خزانوں سے تو کوئی کمی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور آپ عطا کر کے خوش ہوتے ہیں آپ وہ کریم آتا ہے جو عطا کر کے خوش ہوتے ہیں اے اللہ ہم تو آپ کو خوش نہ کر سکے ہم تو اپنے گناہوں سے آپ کو ناراضی کیا لیکن اے اللہ آپ اپنا خصوصی کرم فرما کر آپ خوش ہو جائیے ہم پر عطاؤں کی بارش فرما دیجیے ہم کو متقی کامل بنا دیجیے اللہ والا بنا دیجیے اور آپ بھی خوش ہو جائیے اور اللہ آپ کے رسول بھی خوش ہو جائے گا اے اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک بھی خوش ہو جائے گی اے اللہ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے اے اللہ ہماری اور جن کے اے اللہ رشتے نہیں آئے ان کو نیک صالح رشتے عطا فرما دیجیے اور جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد سے نواز دیجیے اے اللہ جن کے اولاد ہیں ان کو نیک صالح بنا دیجیے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے ماں باپ کو اپنے چھوٹوں پر بڑوں کو اپنے چھوٹوں پر شفقت کی توفیق نصیب فرمائیے چھوٹوں کو بڑوں کا ادب نصیب فرمائیے اے اللہ جو کچھ حاجتیں ہم نے مانگ لی حاجتیں تو بہت ہیں اے اللہ لیکن چھوٹا بچہ جس طرح نا سمجھ ہوتا ہے وہ چیز مانگ بھی نہیں پاتا اپنے والدین سے جو اس کو ضرورت ہوتی ہے اس کے والدین ہی خود اس کا خیال رکھتے ہیں سردی میں کیا چیز کی ضرورت گرمی میں کیا چیز کی ضرورت کب اس کو کھانے کی ضرورت ہوگی کب اس کو پینے کی ضرورت ہوگی اے اللہ آپ سے زیادہ کون جاننے والا ہے ہماری حاجتوں کو اے اللہ آپ اپنا خصوصی فضل فرما دیجیے جس طرح بات گوارا نہیں کر سکتا کہ میرا بچہ کسی ضرورت سے بے چین رہے پریشان رہے اے اللہ آپ کیسے گوارا کر سکتے ہیں اے اللہ بس ہماری ساری کی ساری حاجتیں آپ جانتے ہیں اے اللہ ساری کی ساری ہماری جائز حاجتیں اے اللہ ہماری پوری فرما دیجیے اور اللہ سب سے بڑی حاجت ہم یہی پیش کرتے ہیں کوئی تجھ سے کچھ مانگتا ہے الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا اے اللہ آپ ہمارے ہو جائیے اور ہمیں اپنا بنا لیجئے اے اللہ اپنا خاص بنا لیجئے اپنا خاص ولی بنا لیجئے اے اللہ جو دعائیں مانگ سکے اے اللہ وہ بھی پورے فرما دیجئے وہ عطا فرما دیجئے اور جو نہ مانگ سکے مانگنا چاہیے تھا وہ بھی عطا فرما دیجئے اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منه نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وصلى الله على النبي الامي الكريم صلى الله عليه وسلم.